الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا جس میں ہم اللہ کریم کے سب سے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جہاں جہاں آمد ہوئی اور جہاں جہاں تشریف لے گئے ان مقامات کا بیان کرتے ہیں اور اس سلسلے میں روزانہ کسی ایک موضوع کو بیان کیا جاتا ہے تو آج کا موضوع ہے طائف میں آمد مصطفیٰ مدنی چینل کے ناظرین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کریم کے حکم سے مکے والوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی اس وقت مکے میں زیادہ تر لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں بتوں کی عبادت سے روکا اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا ایک خدا کی عبادت کی طرف بلایا تو ان لوگوں نے اسلام لانے سے انکار کر دیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ ستانا شروع کر دیا مکے والوں کی نافرمانیوں کو دیکھتے ہوئے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے مکہ مکرمہ کے قریبی قبیلوں کا سفر فرمایا جن میں سے ایک سفر طائف بھی ہے شہر طائف اسلامی تاریخ کے لحاظ سے چند اہم شہروں میں سے ہے اس کی اہمیت اور شہرت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس شہر کی گلیوں کو مکہ مدینہ کے تاجدار دو جہاں کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کو بوسہ دینے کی سعادت ملی ہے یہاں کی ہواؤں اور فضاؤں میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سانسوں کی مہکیں ہیں نبوت کے دسویں سال ماہ شوال میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس شہر میں تشریف لے گئے طائف کا شہر اپنی گوناگون خصوصیتوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کا مرکز بنا قبیلہ بنو ثقیف سے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کچھ رشتہ داری تھی تو ان تمام امور کے پیش نظر آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے بجائے طائف کو اپنی تبلیغی سرگرمیوں کا مرکز بنانے کا ارادہ فرمایا چنانچہ اسی وجہ سے اعلان نبوت کے دسویں سال شوال کے مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ سے پیدل طائف کی طرف سفر فرمایا اور بعض روایت کے مطابق اس سفر میں آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے تقریباً 91 کلومیٹر کا طویل اور مشکل سفر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدل ہی طے فرمایا یہاں پہنچ کر خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے رابطے کرنے شروع فرمائے طائف کے تمام قابل ذکر افراد کے پاس تشریف لے گئے انہیں اللہ پاک کی وحدانیت پر ایمان لانے کی دعوت دی دین اسلام کے بنیادی عقائد اور تعلیمات سے آگاہ فرمایا گھر گھر جا کر دین اسلام کی اس دعوت کا سلسلہ ایک مہینے تک جاری رہا اور بعض علماء کے نزدیک خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 10 دن قیام فرمایا۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ توقع تھی کہ اہل مکہ نے از راہ تعصب اگر سچی دعوت کو قبول نہیں کیا، لیکن اہل طائف کا رویہ ایسا معاندانہ نہیں ہوگا، وہ اسلام قبول کرنے میں دیر نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں تو کسی نے صحیح سے جواب دینے کی بھی زحمت گوارا نہ کی، اور نہ ہی کسی فرد نے اس داعی برحق کی دعوت قبول کی۔ آخر کار خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم طائف کے 3 بڑے سرداروں کے پاس پہنچے، جو کہ تینوں آپس میں بھائی تھے، عبد یالیل، مسعود اور حبیب۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دی، لیکن بدقسمتی سے ان تینوں بھائیوں نے اسلام قبول کرنے کے بجائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ معاذ اللہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے رخصت ہونے سے پہلے ان کو کہا کہ میرے ساتھ جو برتاؤ تم نے کیا وہ تو کیا، مگر اب یہ سارا معاملہ راز رہے کہ اس کو افشا نہ کرنا، کیونکہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ خدشہ تھا کہ اگر اہل مکہ کو معلوم ہو گیا کہ میں طائف گیا ہوں اور وہاں کے رؤسا کو اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اسے ٹھکرا دیا، تو اہل مکہ خوشی کے شادیانے بجائیں گے اور اسلام کے خلاف ان کے معاندانہ رویے میں مزید تیزی اور تلخی پیدا ہو جائے گی۔ اسی لیے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اس خواہش کا اظہار کیا، لیکن ان میں مروت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ انہوں نے اس واقعے کی خوب تشہیر کی، وہ ہر ملنے والے سے اپنے اس متکبرانہ بلکہ احمقانہ جواب کا تذکرہ مزے لے کر کرتے، اور اس سے بھی زیادہ اور کیا ہوگا کہ انہوں نے یوں مظاہرہ کیا اور کہنے لگے کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جائیں، ہمیں اندیشہ ہے کہ تم ہمارے نوجوانوں کو اپنی باتوں سے بگاڑ دو گے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اسی پر انہوں نے اکتفا نہ کیا، بلکہ انہوں نے شہر کے اوباشوں اور دیگر نوجوانوں کو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ جماعت کی شکل میں اکٹھے ہو گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ آوازیں کستے، گستاخیاں کرتے، برا بھلا کہتے، اپنے بتوں کے نعرے لگاتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگ گئے، اور جس راستے سے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گزرنا تھا وہاں یہ لوگ صفے بنا کے بیٹھ گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے درمیان سے گزرے تو انہوں نے معاذ اللہ پتھر برسانے شروع کیے، جن سے مبارک قدم زخمی ہو گئے اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ ان کی سنگ باری جب شدت اختیار کر لیتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام درد کی شدت سے بیٹھ جاتے، مگر وہ ظالم آگے بڑھتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بازوؤں سے پکڑتے اور کھڑا کر دیتے، اور پھر پتھر برسانا شروع کر دیتے، اور ساتھ ہی ساتھ قہقہے بھی لگاتے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بے کسی کے عالم میں اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے آڑ بن کر کھڑے ہو جاتے، کئی پتھر ان کے سر پر لگے اور زخموں سے خون بہنے لگے۔ اس طرح طائف کے ان بدبخت شہریوں نے اپنے معزز اور مکرم مہمان کو اپنے ہاں سے رخصت کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب طائف شہر کے باہر پہنچے تو دل ان کے ظالمانہ سلوک سے بے حد مغموم تھا، سارا جسم زخموں سے چور چور تھا، پاؤں مبارک سے خون بہہ رہا تھا، اور قریب ہی ایک باغیچہ تھا، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس میں تشریف لے گئے اور انگور کی ایک بیل کے نیچے بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہنچ کر دو رکعت نفل ادا کیے، پھر بڑے درد و سوز سے اپنے معبود برحق، اپنے محبوب حقیقی کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے قلب حزین کی حکایت درد و غم پیش کی۔ ان سنگین ترین لمحات میں زبان رسالت سے نکلے ہوئے ان دعائیہ کلمات میں جو درد و سوز ہے، اپنی بندگی کا جس نرالے انداز میں اظہار ہے، اور ان حالات میں بھی جو تمنا لبوں پر دعا بن کر رونما ہو رہی ہے، اس سے عظمت مصطفیٰ کے آفتاب کی تابانیوں کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس محبوب بندے کا اپنے کریم رب سے جو عبودیت کا رشتہ ہے، اس کی پختگی کا پتہ چلتا ہے۔ عشق الہی کا جو جذبہ اس قلب مبارک میں موج زن ہے، اس سے بقدر فہم آگاہی نصیب ہوتی ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری اور لوگوں کی نظروں میں اپنی بے توقیری کی شکایت کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو تمام کمزوروں کا رب ہے اور میرا رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرے گا؟ کسی ایسے اجنبی دشمن کے جو مجھے ترش روئی سے دیکھتا ہے، یا کسی ایسے قریبی دوست کے جس کو تو میرے امور کا مالک بنائے؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، مگر تیری عافیت فرمانا میرے لیے زیادہ وسعت رکھتی ہے۔ میں تیری ذات والا صفات کے نور سے پناہ لیتا ہوں، جس سے تمام ظلمتیں منور ہوئیں، اور اسی نور سے دنیا و آخرت رواں دواں ہے۔ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غضب نازل ہو، یا تو مجھ سے ناراض ہو جائے، اور تیرے ہی طرف رجوع ہے یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے۔ تیرے بغیر نہ کسی کے پاس کوئی طاقت ہے اور نہ کسی طرح کی قدرت ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اتفاق سے یہ باغ جس میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر کے لیے رکے تھے، یہ باغ مکے کے ایک رئیس ربیعہ کا تھا، جو اسلام اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، اور اس دن وہاں اس کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ بھی باغ میں موجود تھے۔ طائف والوں کے ظالمانہ سلوک کو انہوں نے خود دیکھا تھا، اور یہ خود خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حالت دیکھ کر وہ بھی آپ کو رحم بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ ان کا ایک غلام تھا جس کا نام عداس تھا، انہوں نے اس غلام کو کچھ انگور دے کر آپ کے پاس بھیجا اور کہا کہ ان سے کہیں کہ یہ کھا لیں۔ عداس نے وہ انگوروں کا گچھا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کی کہ اسے کھائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ شریف پڑھی اور انگور کھانے لگے۔ عداس نے بسم اللہ سنی تو چونک گیا اور کہنے لگا، یہ کلام تو یہاں کے لوگ نہیں پڑھتے جو آپ نے پڑھا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا، میں نصرانی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ نینوا جو یونس علیہ السلام کا شہر ہے۔ وہ کہنے لگا، آپ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس کھڑا ہو گیا اور ہاتھ پاؤں چومنے لگا۔ بعض روایت میں ہے کہ عداس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور آج بھی اسی مقام پر مسجد عداس موجود ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ پر گزرا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں، اے عائشہ، وہ دن میرے لیے جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا جب میں نے طائف میں وہاں کے ایک سردار عبد یا لیل کو اسلام کی دعوت دی، اس نے دعوت اسلام کو قبول نہ کیا اور اہل طائف نے مجھ پر پتھراؤ کیا۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان میں سے کسی نے میری دعوت قبول نہیں کی۔ اس واقعے سے مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ میں گویا بے ہوش ہو گیا۔ اس حالت میں سامنے کی طرف چل دیا، حتیٰ کہ مجھے یہ خبر نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ چلتے چلتے مقام کرن و ثعلب پر پہنچ گیا، سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بادل نے مجھے سایہ کیا ہوا ہے۔ میں نے نظر اٹھائی تو اس بادل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام دکھائی دیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آواز دی اور کہا، بے شک اللہ کریم نے آپ کی قوم کا قول سن لیا ہے جو انہوں نے آپ کو جواب دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا گیا ہے تاکہ آپ اسے حکم دیں جو کچھ آپ اپنی قوم میں چاہتے ہیں۔ حضور کا بیان ہے کہ پھر مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی اور سلام کے بعد کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ کریم نے آپ کی قوم کا قول سن لیا ہے، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، مجھ کو آپ کے رب نے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے جو چاہیں حکم دیں اور میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم بجا لاؤں۔ اگر آپ فرمائیں تو میں ابو قبیس اور کئی کان، یہ دونوں پہاڑ ان کفار پر الٹ دوں تو میں الٹ دیتا ہوں۔ یہ سن کر رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ کریم ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اسی کی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنے سخت آلام و مصائب سے دو چار ہونے کے بعد بھی انہیں دعائے ضرر نہیں دے رہے، بلکہ اللہ کریم سے امید رکھی ہوئی ہے کہ ان کی نسلیں ایمان لے کر آئیں۔ یہ ہے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور شفقت۔ اللہ کریم سے دعائے کہ وہ ہمیں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر پورے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئے آقا